وهذا إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة المعبرة عنها بالألفاظ المخصوصة أو تلك الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة، سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده، إذ لا وجود للألفاظ المرتبة ولا للمعاني أيضا في الخارج. گزشتہ سبق میں آپ نے وبعدو کے بارے میں پڑھا اور فہذا کی فا کے بارے میں. وبعدو کے بارے میں شارح نے آپ کو بتلایا کہ یہ ظروف زمانیہ میں سے ہے، یہ ظرف زمان ہے، اور قبل و بعد و فوق و تحت وغیرہ ان سب کو غایات کہتے ہیں، کیونکہ ان سے بعض اوقات ان کے مضافلے کو حذف کر لیا جاتا ہے. تو غایہ کا معنی انتہا، تو پھر کلام کی یا اس مرکب کی انتہا ان پر ہوتی ہے، تو یہ کیا بن گئے؟ غایہ بن گئے. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غایہ. اور یہ قبل و بعد وغیرہ جو ہیں، ان کے تین احوال ہیں، ان کے لیے مضافلے چاہیے، تو کبھی مضافلے لفظوں میں ذکر ہوگا اور کبھی ذکر نہیں ہوگا، اور پھر جب ذکر نہیں ہے یا تو اسے بالکل بھلا دیا گیا ہوگا، یعنی نس یا منسیہ ہوگا، بالکل بھلا دیا گویا کہ چاہیے ہی نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں، تو یا تو وہ نسیہ منسیہ ہوگا، یا لفظوں سے تو حذف کر لیا لیکن نیت میں پھر بھی مراد ہے، اس کا ارادہ ابھی بھی ہے، نیت میں ابھی بھی موجود ہے، یعنی منوی ہے. کیا ہے؟ منوی ہے، نیت میں ہے. تو تین حالتیں ہو گئیں، ایک میں مضافلے موجود ہے، ایک میں نسیم منسیہ ہے، اور ایک میں منویہ ہے. تو ان میں سے دو حالتوں میں یہ معرب ہے، ایک وہ حالت جب اس کا مضافلے موجود ہو، کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو یہ معرب ہے، اور جب معرب ہے تو اس پر اعراب آئے گا، اور کون سا اعراب آئے گا؟ نصب والا، کیونکہ یہ ظرف ہے، مفعول فی بن رہا ہے. اور اسی طرح جب اس کا مضافلے نسیہ منسیہ کر دیا، حذف کیا اور پھر نسیہ منسیہ کر دیا، تب بھی یہ معرب ہے، کیونکہ اب گویا اس کو مضافلے چاہیے ہی نہیں. جب چاہیے ہی نہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، جب کوئی نقصان نہیں تو یہ اسی طرح معرب کا معرب رہے گا اور اس پر نصب آئے گا. اور تیسری صورت یہ تھی کہ مضافلے لفظوں سے تو حذف کر لیا لیکن ارادے اور نیت میں ابھی بھی موجود ہے، تو اس صورت میں اب مضافلے تو اس کے لیے چاہیے، وہ مراد بھی ہے لیکن لفظوں میں موجود نہیں، تو اس کا نقصان ہو گیا، تو اس نقصان کی تلافی کے لیے پھر اس کو مبنی بنا دیتے ہیں ضمہ پر، مبنی بناتے ہیں، اور چونکہ نقصان بڑا ہوا ہے تو پھر مبنی بھی کون سی حرکت پر بناتے ہیں؟ ضمہ پر، جو سب سے قوی حرکت ہے. تو اس صورت میں یہ مبنی اور باقی دو حالتوں میں یہ معرب ہے. پھر اس کے بعد شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ فا حاضہ کے اندر جو فا آئی، یہ فا جزائیہ ہے، اور یہاں عموماً ما قبل میں اما بعد ہوتا ہے، اور اما بعد میں سے اما متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، تو اس کے جواب، اس کی جزا پر کیا لائی جاتی ہے؟ فا، کیونکہ فا عموماً شرط کی جزا پر لاتے ہیں، تو اما بعد کی جزا پر بھی کیا داخل کرتے ہیں؟ فا داخل کرتے ہیں. لیکن اشکال یہ ہے کہ یہاں پر تو اما موجود نہیں ہے، تو پھر یہ فا وہ کیسے لائے؟ یہ کون سی فا ہے؟ تو شارح نے آپ کو بتلایا، دو جواب دیے، کہ یہ فا توہم میں اما پر مبنی ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ تقدیر اما پر مبنی ہے. توہم اما، میں نے بتلایا آپ کو کہ عام طلبہ اور مدرسین اس کا معنی کرتے ہیں کہ مصنف کو وہم ہو گیا تھا کہ شاید میں نے پیچھے اما کا لفظ ذکر کر دیا ہے، یعنی یوں سمجھیں توہم غلطی کو کہتے ہیں. کس کو؟ آسان لفظوں میں مصنف سے غلطی ہو گئی، اس نے سمجھا کہ شاید میں نے پیچھے اما ذکر کیا تھا، اور اما تو متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، تو جواب میں کیا لے آئے؟ آگے جزا پر فا لے آئے، بھائی فا لے آئے. حالانکہ یہ مصنف کا وہم بھی غلط اور پھر فا کا لانا بھی غلط ہوا. یہ عام تقریر کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ تقریر صحیح نہیں. توہم اما کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز عام کلام میں لوگوں کی عادت ہو، وہ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں. تو اما بعد یہ بعد کو اکثر اس کے ساتھ کیا ذکر کرتے ہیں، اما کو ساتھ ذکر کرتے ہیں، اما بعد خطبوں میں عام استعمال ہوتا ہے تمام کتابوں کے اندر بھائی. تو جب لوگوں کی عادت ہے کہ یہاں پر اما بعدو میں بعدو کے ساتھ کیا ذکر کرتے ہیں، اما بھی ذکر کرتے ہیں، تو مصنف نے اس کو حذف کر لیا، البتہ اس کے معنی کا لحاظ رکھا. کس کا رکھا؟ اس کے معنی یہاں ملحوظ رکھا، اس کے معنی کا یہاں اعتبار کیا. کیوں اعتبار کیا؟ کیونکہ عادت ہے یہاں پر خطبوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح اما کے ساتھ، تو لفظوں سے تو حذف کر دیا لیکن معنی کا لحاظ رکھا، معنی کو ملحوظ رکھا، اور اس بنا پر پھر آگے فا لے کر آئے، کیونکہ جب معنی شرط موجود ہے تو آگے جزا پر فا آنی چاہیے. تو اس صورت میں دیکھو خود اما یہاں نہیں موجود، لفظ اما خود موجود نہیں، ہاں اس کا معنی ملحوظ ہے، اس کے معنی کا اعتبار کیا. جبکہ دوسرا جواب یہ کہ یہاں خود لفظ اما مقدر ہے، اور المقدر کل ملفوظ، یا یوں کہو المقدر کل مذکور، مقدر اسی طرح ہے جیسے اس کو باقاعدہ ذکر کیا گیا ہو، اور جب باقاعدہ یوں سمجھو ذکر کیا گیا ہے تو فا کو لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ پھر تو فا کو لانا چاہیے. تو گویا ایک جواب میں صرف اما کے معنی ملحوظ ہے، دوسری میں خود اما یہاں پر باقاعدہ مذکور ہی سمجھو کیونکہ وہ مقدر ہے، تو لہذا فا کا لانا صحیح ہوا. آگے دیکھیے بھائی، سب سے پہلے متن دیکھ لیں. متن ہے وَبَعْدُ فَهَذَا غَايَةُ تَحْزِيبِ الْكَلَامِ فِي تَحْرِيرِ الْمَنْتِقِ وَالْكَلَامِ، اور حمد و صلات کے بعد فَهَذَا، حَذَا کے ذریعے اشارہ ہے اس کتاب کی طرف، پس یہ کتاب جو ہے فَهَذَا الْكِتَابُ کلام مہذب غایت تہذیب الکلامی، یہ انتہا درجے کا مہذب کلام ہے، فی تحریر المنطق والکلامی، علم منطق اور علم کلام کے بیان میں. یہ کتاب کیا ہے؟ انتہا درجے کا مہذب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں. تو حاضر کے ذریعے اشارہ ہے اس کتاب کی طرف. کس کی طرف؟
اس کتاب کی طرف
اشارہ ہے. تو اس پر اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ حاضر کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کسی محسوس اور مشاہد چیز کی طرف، جو چیز جو حاضر ہو موجود ہو اس کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ حاضر کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. جیسے مثلا دیکھو، میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے، میں نے اس کتاب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا ہاذا، آپ سمجھ گئے کہ ہاذا سے کیا مراد ہے؟ یہ کتاب مراد ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یا میرے سامنے یہ قلم پڑا ہوا ہے، میں نے قلم کا لفظ نہیں بولا، صرف میں نے یہ کہا ہاذا، اس قلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہاذا کہا، تو آپ سمجھ گئے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ ہاذا سے قلم مراد ہے. یا ایک انسان میرے پاس کھڑا ہوا ہے، میں نے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتلایا ہاذا. دیکھو الانسان میں نے نہیں کہا، صرف کیا کہا؟ ہاذا. آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے ہاذا سے کیا مراد ہے؟ یہ انسان مراد ہے. تو ہاذا جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے. وضع جانتے ہو یا نہیں؟ ہر لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. جیسے جس برتن میں ہم پانی پیتے ہیں اس کے لیے کیا لفظ وضع ہے؟ گلاس. جس چیز میں ہم سبق لکھتے ہیں اس کے لیے کیا لفظ وضع ہے؟ مثلا کاپی ہے یا رجسٹر ہے. اور جس چیز سے ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا نام مقرر ہے؟ کتاب مقرر ہے. جس چیز سے ہم لکھتے ہیں اس کا کیا نام مقرر ہے؟ قلم. تو اسی طرح ہاذا جو ہے قریب کی چیز کے لیے، قریب کی مذکر چیز کے لیے وضع ہے، جو محسوس اور مشاہد ہو، نظر آئے، سامنے ہو اور حاضر ہو. جو سامنے کیا ہو؟ حاضر ہو. تو ہاذا قریب والی چیز، محسوس اور مشاہد چیز کے لیے وضع ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. توجہ ہے سبق کی طرف، تو حاضہ اس کے لیے وضع ہے. تو یہاں پر حاضہ کے ذریعے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی ابھی تو ہم نے ذکر کیا، حاضہ کے ذریعے اشارہ ہے اس کتاب کی طرف. بھائی کس کی طرف؟ اس کتاب کی طرف اشارہ ہے. تو اشکال ہوتا ہے بھائی یہی تو ہم سوال کر رہے ہیں، کتاب تو ابھی موجود ہی نہیں ہے، ابھی تو کتاب کا خطبہ مصنف لکھ رہا ہے، ابھی تو ایک صفحہ بھی اس نے نہیں لکھا، چند سطریں ہی لکھی ہیں. کتاب تو ابھی آگے آئے گی، وہ لکھے گا، اس کو تب پوری ہوگی. تو کتاب ابھی لکھی نہیں ہے، کتاب کا وجود ہی نہیں ہے. تو حاضر کے ذریعے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ حاضر کے ذریعے تو اشارہ ہوتا ہے ایک ایسی چیز کی طرف جو موجود ہو، حاضر ہو، سامنے ہو، اس کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ اشارہ. اور کتاب تو ابھی موجود ہی نہیں. کیوں نہیں موجود؟ کیونکہ ابھی کتاب کا خطبہ چل رہا ہے، آگے ابھی مصنف نے لکھا ہی نہیں، ابھی لکھتے ہوئے یہاں پہنچا ہے اور یہاں اس نے لکھا فہذا. تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ تو بعض علماء نے پھر جواب دیا کہ حاضر کے ذریعے اشارہ ہے ان معانی کی طرف جو مصنف کے ذہن میں موجود تھے. کس میں موجود تھے؟ مصنف کے ذہن میں جو معانی موجود تھے ان معانی کی طرف اشارہ کیا. بھئی دیکھیے، آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں پہلے ذہن میں سوچتے ہیں یا نہیں؟ آپ مثلا آپ دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں زید کھڑا ہے، تو پہلے یہی چیز ذہن میں سوچیں گے اور پھر اسی کو لفظ زبان سے ادا کر دیں گے کہ زید کھڑا ہے. تو جو بھی بات انسان کرتا ہے پہلے ذہن میں سوچتا ہے اور پھر زبان سے اس پر بولتا ہے، اس پر تلفظ کرتا ہے. تو ذہن کے اندر، اور ذہن میں کیا ہوتے ہیں؟ ذہن میں تو معنی ہوتا ہے، الفاظ تو وہ ہیں جو انسان کس سے ادا کرتا ہے؟ زبان سے. تو ابھی تو یہ کتاب کے الفاظ موجود ہی نہیں تھے، ذہن میں معنی تھا، اور معنی بھی پورے طور پہ نہیں موجود، پوری کتاب تو ذہن میں نہیں موجود، کیونکہ جو جو وہ لکھتا جائے گا سوچ سوچ کر جملے بنائے گا یا نہیں بنائے گا، سوچتا جائے گا، جملے بناتا جائے گا، لکھتا جائے گا. تو پوری کتاب تو حافظے میں بھی نہیں موجود اس کے. ہاں اجمالاً ذہن میں، یعنی تفصیل کے ساتھ، ایک ایک بات ذہن میں موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں تفصیل. کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہے اجمالی خاکہ. دیکھو جو بھی مصنف کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے یا کچھ تحریر کرنا چاہتا ہے تو ذہن میں پہلے ایک اجمالی خاکہ ہوتا ہے، مختصر، یعنی اس کا خاکہ ہوتا ہے کہ میں اس میں اس طرح کی باتیں کروں گا، یہ چیزیں میں اس میں بیان کروں گا، کچھ خاص خاص نکتے، کچھ خاص خاص باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. وہ ہے اجمالی خاکہ، مختصر، اجمال جس میں اختصار ہو، پوری تفصیل نہ ہو. تو وہ اجمالی خاکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. تو مصنف کے ذہن میں جو اجمالی خاکہ تھا کتاب کا، جو اجمالی معانی تھے کہ میں اس کتاب میں یہ باتیں بیان کروں گا، ان کی طرف حاضر کے ذریعے اشارہ ہے. پورے معانی تو موجود نہیں، کیونکہ وہ تو جیسے جیسے لکھتا جائے گا سوچتا جائے گا، لکھتا چلا جائے گا، لیکن اجمالی خاکہ کیا ہے؟ ذہن میں موجود. تو حاضر کے ذریعے کس کی طرف اشارہ؟ وہ جو اجمالی معانی حاضر ہیں اس مصنف کے ذہن میں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ حاضر یہ جو کتاب ہے، جو کہاں ہے اس وقت میرے ذہن میں، یہ انتہا درجے کا مہذب کلام ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں حاضر حقیقی معنی میں استعمال نہیں بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہے. بھئی ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہے مجاز. حقیقت وہ لفظ جس معنی کے لیے وضع ہو اسی معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقت. اور اگر کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے کہتے ہیں مجاز. جیسے مثلا شیر کا لفظ اردو میں ایک جنگلی درندے کے لیے وضع ہے تو اسے شیر کہتے ہیں، جنگل کا بادشاہ شیر کہتے ہیں. لیکن یہی شیر کا لفظ کبھی بہادر آدمی کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے. اب بہادر آدمی کے لیے تو شیر کا لفظ وضع نہیں، تو لیکن اس کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے. تو شیر کا لفظ اگر اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو اور اسے جنگلی درندہ ہی مراد لیا جائے تو یہ ہے حقیقت. اور اگر شیر کا لفظ اس کو دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے، یعنی بہادر آدمی کے لیے، تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاز. تو اسی طرح یہاں حاضر جو ہے اس کا حقیقی معنی تو کیا تھا؟ کہ اس کے ذریعے اشارہ کیا جائے کس کی طرف؟ ایک ایسی چیز کی طرف جو محسوس ہو، مشاہد ہو اور خارج میں موجود ہو. خارج میں کیا ہو؟ اور معنی تو خارج میں موجود نہیں ہوتا، معنی تو کہاں پر ہوتا ہے؟ ذہن کے اندر ہوتا ہے. تو جب حاضر کے ذریعے اشارہ ہوا ذہن میں چیز کی طرف، تو چیز کا خارج میں وجود ہی نہیں، ہونا کہاں چاہیے تھا؟ حاضر کے ذریعے. تو اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ جو حاضر ہو، چیز خارج میں موجود ہو، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ ہے اس کا حقیقی معنی. اور اس وقت وہ چیز معنی خارج میں حاضر ہے نہیں، معنی تو کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے. تو لہذا حاضر اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں، بلکہ کون سے معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ مجازی معنی میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کی طرف اشارہ ہے. بعض علماء نے پھر دوسرا جواب دیا، وہ کہتے ہیں نہیں، حاضر یہاں حقیقی معنی میں ہی استعمال ہے، مجازی معنی میں استعمال نہیں ہے. بھئی وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے، یہ جو کتاب کا خطبہ چل رہا ہے، یہ خطبہ ہے، اور اسی کو فارسی میں کہتے ہیں دیباچہ. کیا کہتے ہیں؟
دیباچہ.
ہاں، عربی میں تو خطبہ ہو گیا، اور فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیباچہ کہتے ہیں. اور یہ جو خطبہ ہے، یہ جو دیباچہ ہے، یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک خطبہ یہ کہ آپ کتاب لکھنے سے پہلے ہی آغاز ہی خطبے سے کرتے ہیں، اور خطبہ لکھتے ہیں اور پھر آگے کتاب لکھ لیتے ہیں. جیسے یہاں مصنف اگر یہ خطبہ ہو تو ابتدا سے کتاب لکھنا شروع کی، وبعد فہذا تک پہنچے، اور ابھی کتاب نہیں لکھی، آگے لکھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھو، خطبہ اور دیباچہ پہلے لکھا اور کتاب بعد میں لکھی. دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات کتاب پوری لکھ لی جاتی ہے اور خطبہ نہیں لکھا جاتا، پوری کتاب لکھ لی اور پھر جب کتاب مکمل ہو گئی تو اب آخر میں، شروع میں کیا ملا دیا جاتا ہے؟ خطبہ لکھ کر ملا دیا جاتا ہے. تو یہ دو قسمیں ہو گئیں خطبے کی، یہ یوں کہیں دیباچے کی. تو یہ دیباچہ اگر کتاب سے پہلے لکھا تو اس کو کہتے ہیں دیباچہ ابتدائیہ. کیا کہتے ہیں؟ یا خطبہ ابتدائیہ کہہ لیں، کہ ابتدا میں ہی لکھا. اور اگر یہ خطبہ یا دیباچہ کتاب کے پورا ہونے کے بعد ساتھ جوڑا ہے تو اس کو کہتے ہیں دیباچہ الحاقیہ یا خطبہ الحاقیہ. الحق یلحق، الحاق کا معنی ہے نا ملانا، جوڑ دینا، اس کو بعد میں جوڑا گیا ہے. تو خطبہ یا دیباچہ کتنی قسم کا ہو گیا؟ دو، ایک ابتدائیہ اور ایک الحاقیہ. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حاضر کے ذریعے معانی کی طرف نہیں اشارہ کہ آپ اس کو کس پر محمول کریں، مجازی معنی پر، بلکہ حاضر کے ذریعے الفاظ کی طرف اشارہ ہے. اور الفاظ ہم اس پر تلفظ کرتے ہیں نہیں کرتے، تو لہذا کے ذریعے الفاظ کی طرف اشارہ ہے، کتاب کے جو الفاظ ہیں. اور یہ خطبہ الحاقیہ ہے. یہ خطبہ کون سا ہے؟ الحاقیہ. اس کا مطلب ہے پہلے پوری کتاب لکھی گئی، پھر اس کے بعد یہ خطبہ کو ملایا گیا. اب فہذا کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اب تو کتاب کیا ہے؟ خارج میں موجود ہے، حاضر ہے. تو جب اس کی طرف اشارہ کیا تو حاضر وضع بھی ہے، حاضر اور خارج میں موجود چیز کے لیے، اور اس وقت اشارہ بھی کس کی طرف ہو رہا ہے؟ وہ کتاب جو خارج میں موجود ہے اور حاضر ہے. بھائی تو لہذا یہ حاضر معنی مجازی میں نہیں استعمال ہو رہا، بلکہ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ شارح آپ کو بتلائیں گے کہ چاہے آپ اس کو خطبہ ابتدائیہ بنائیں، چاہے خطبہ الحاقیہ بنائیں، یوں کو، چاہے آپ اس دیباچے کو دیباچہ ابتدائیہ مان لیں، چاہے دیباچہ الحاقیہ مان لیں، چاہے اس حاضر کے ذریعے آپ اشارہ مان لیں، کس کی طرف؟ جی، چاہے اس کے ذریعے آپ اشارہ مان لیں معانی کی طرف، چاہے اس کے ذریعے اشارہ آپ مان لیں الفاظ کی طرف، دونوں صورتوں میں حاضر مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. شارح کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض علماء نے تو کیا کہا تھا؟ معانی کی طرف اشارہ، لہذا حاضر کس معنی میں ہے؟ مجازی معنی. اور بعضوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ خطبہ الحاقیہ ہے، کتاب پہلے لکھی جا چکی، تو حاضر کے ذریعے ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو موجود ہے، حاضر ہے، تو یہ حاضر کس معنی میں ہوا؟ حقیقی معنی. شارح بتلاتے ہیں نہیں، چاہے آپ الفاظ کی طرف اشارہ ماں کہیں چاہے آپ معانی کی طرف اشارہ کہیں، دونوں صورتوں میں حاضر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. بھئی کیا وجہ ہے مجازی معنی میں کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ الفاظ تو موجود ہیں، جب کتاب پہلے لکھ لی، خطبہ کون سا ہے؟ الحاقیہ. کتاب پہلے موجود ہے یا نہیں؟ کتاب تو لکھی جا چکی، تو حاضر کی یہ ایک موجود اور حاضر چیز کی طرف اشارہ ہے. تو آپ کو شارح بتلائیں گے کہ بھئی حاضر کے ذریعے پہلی صورت کیا تھی، اشارہ کس کی طرف تھا؟ معانی کی طرف. اس وقت تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کون سا حاضر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ مجازی معنی میں. اور دوسری صورت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حاضر کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف؟ الفاظ کی طرف، الفاظ کی طرف. تو بھی حاضر اپنے مجازی معنی میں استعمال ہے. وہ اس طرح کہ جو کتاب ہے، کتاب یہ جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ ہے نقوش. یہ کیا ہے؟ نقوش ہیں. یاد رکھیے، یہ جو آپ کے سامنے کتاب میں تحریر ہے، ان کو کہتے ہیں نقوش. کیا کہتے ہیں؟ نقوش ہیں، یعنی کچھ خط ہیں، کچھ ٹیڑی میڑی لکیریں ہیں جو قلم کے ذریعے لکھی جاتی ہیں. اسی کی پھر ہم نے اسی کی مختلف آوازوں کے لیے مختلف حروف مقرر کر لیے. مثلا ایک الف ہے، قاعدے میں پڑھتے ہیں نہیں، الف با تا سا با، دیکھو با کی ایک خاص آواز ہے، تا تا کی ایک خاص آواز ہے، سا سا کی ایک خاص آواز ہے، جیم ہے، ہا ہے. تو یہ مختلف آوازوں کے لیے ہم نے حروف وضع کیے ہیں، مقرر کیے ہیں. اب جس طرح کی آوازوں سے حرف بنتا، کوئی لفظ بنتا ہے، تو وہی حروف استعمال کر لیے جاتے ہیں. مثلا آپ نے لکھنا ہے زید، تو پھر زید دیکھو شروع میں کس کی آواز ہے؟ زا کی. تو آپ نے زا لکھی، پھر زید آگے کیا آنی چاہیے؟ یا. تو آپ پھر یا لکھتے ہیں، اور آگے پھر دال لکھتے ہیں آپ. جیسی لفظ کی آواز ہوگی اسی طرح آپ حروف لے آتے ہیں اور اس لفظ کو لکھ لیتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی نیا لفظ میں بولوں جو آپ نے آج تک کبھی سنا ہی نہیں، وہ لفظ نیا، کسی کا نیا نام لے لیتا ہوں جو آپ نے نہیں سنا، تو بھی آپ اس کو لکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہی حروف آپ لے آتے ہیں جو میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، وہی اسی جیسے حروف جوڑ کر آپ وہ لفظ لکھ لیا کرتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ان کو کہتے ہیں نقوش، یہ جو لکیریں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ نقوش کہتے ہیں. تو یہ جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں، ان کو ویسے ہم الفاظ کہہ دیتے ہیں، یہ حقیقت میں الفاظ نہیں. الفاظ وہ ہیں جس پہ میں یہ تلفظ کر رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں. لفظ کو لفظ کہتی اس لیے کہ اس پر انسان کیا کرتا ہے؟ تلفظ کرتا ہے. تو یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو آپ سن رہے ہیں، یہ ہیں الفاظ. لیکن یہ جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ نقوش ہیں. ہاں، یہ نقوش الفاظ پر دلالت کرتے ہیں، ان نقوش سے الفاظ کا پتہ چلتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھا زا یا دال، اور میں نے آپ سے کہا پڑھو اس کو، آپ کیا پڑھیں گے؟ زید. دیکھا، اس زا یا دال نے دلالت کی کس پر؟ لفظ زید پر. تو یہ ہے نقوش، لیکن انہوں نے دلالت کس پر کی؟ لفظ زید پر. اور پھر لفظ زید نے دلالت کی ذات زید پر. جیسے زید کہا آپ کے ذہن میں، آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے، وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا مثلا میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں گلاس مثلا، اور آپ سے کہتا ہوں پڑھو، تو وہ آپ نے حروف دیکھے اور فوراً زبان سے کہا گلاس، اور جیسے ہی گلاس کہا ساتھ ہی وہ برتن بھی آپ کے ذہن میں آ گیا، یعنی جس میں پانی پیتے ہیں. تو دیکھا، نقوش نے دلالت کی کس پر؟ الفاظ پر. اور الفاظ دلالت پھر کرتے ہیں کس پر؟ معانی پر دلالت کرتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ شارح فرماتے ہیں کہ حاضر کے ذریعے اگر آپ الفاظ کی طرف بھی اشارہ مان لیں، پھر بھی یہ حاضر اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. وجہ اس کی میں ذکر کرنے لگا ہوں. وجہ یہ کہ حاضر کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں اشارہ ہے کس کی طرف؟ یہ کتاب پہلے لکھ لی گئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. بھئی یہ تو نقوش ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ تو نقوش ہیں، الفاظ تو ہیں ہی نہیں. یہ الفاظ پہ دلالت ضرور کرتے ہیں لیکن یہ الفاظ نہیں، یہ نقوش ہیں. اور تو نقوش موجود ہیں، الفاظ تو موجود ہی نہیں ہیں. الفاظ تو موجود ہی نہیں ہے, اور الفاظ موجود ہو بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ الفاظ جو ہیں نا, الفاظ وہ غیر قار الذات ہیں. الفاظ کیا ہیں؟ یہ لکھ لو, یہ لفظ لکھو, سمجھ لو اس کو اچھی طرح. قار الذات, قاف دو نقطوں والا, الف را مشدد, قار اور الذات زال کے ساتھ. الذات, الف لام زال الف اور لمبی تا, لکھ لیا قار الذات, لکھ لیا. قاف الف را مشدد الف لام زال الف اور لمبی تا, قار الذات. قار الذات, قار جو ہے نا, قار قرار سے ہے, قرار سے ہے, معنی بس سمجھ لو اس کا. قار الذات کہتے ہیں وہ اس چیز کو جس کے سارے اجزاء اکٹھے موجود ہوں. قار الذات کسے کہتے ہیں؟
جس کے سارے
اجزاء اکٹھے موجود ہوں. مثلا سائیکل ہے, سائیکل کو آپ خارج میں دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے سارے اجزاء بیک وقت موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ سارے اجزاء موجود ہیں. تو یہ سائیکل کیا ہے؟ قار الذات ہے. آپ کی اپنی ذات ہے, دیکھو آپ کے سارے اجزاء, ہاتھ پاؤں وغیرہ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قار الذات. یہ قلم ہے میرے سامنے, یہ قلم کے سارے اجزاء موجود ہیں کہ نہیں موجود؟ اس کو کہتے ہیں قار الذات. تو جو بھی چیز اکٹھی ساری موجود ہے ایک وقت کے اندر, اس کو کہتے ہیں قار الذات. یہ کتاب ہے, یہ مکان ہے, یہ درخت ہے, یہ سڑک ہے, یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ ساری کیا ہیں؟ قار الذات. ان کے اجزاء بیک وقت اکٹھے موجود ہیں. سائیکل کے سارے پرزے اس وقت موجود ہیں اکٹھے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ سائیکل. اور سائیکل کیا ہے؟ قار الذات. میں نے بتلا دیا, جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری کیا ہیں؟ قار الذات. سارے اجزاء ہیں تو وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اسی پوری طرح. جبکہ الفاظ غیر قار الذات ہیں, وہ سارے اکٹھے ہوتے ہی نہیں. توجہ ہے؟ الفاظ کیا ہیں؟ غیر قار الذات ہیں, یعنی سارے اکٹھے ہوتے ہی نہیں. مثلا دیکھو, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زید, جب میں زا پہ پہنچا تو ابھی یا آئی نہیں اور دال آیا ہی نہیں, ان دونوں کا وجود ہی نہیں ہے. اور جب میں یا پہ پہنچا تو زا پیچھے گزر چکی, اس کا وجود ختم ہو گیا, فنا ہو گئی یا نہیں؟ زبان سے میں نے بول دیا, گزر گئی. اور آگے دال پہ جب میں پہنچا تو یا بھی کیا ہوئی؟
ختم
ہوئی. تو جب میں دال پہ پہنچا تو زا اور یا دونوں ختم ہو چکے. اب مجھے بتاؤ, زید پورا ایک لفظ ایک وقت میں موجود ہے؟ موجود ہی نہیں ہے. جب زا پہ تھا تو یا اور دال نہیں تھے, جب یا پہ تھا تو زا بھی نہیں اور دال بھی نہیں, دال ابھی آیا نہیں اور زا گزر چکی ہے. اور جب دال پہ پہنچا تو زا بھی گزر گئی, یا بھی گزر گئی. تو دیکھو لفظ کیا ہوتا ہے؟ غیر قار الذات. اسی طرح جملہ دیکھ لو, میں اصلاً آپ سے کہتا ہوں زید بڑا منطقی آدمی ہے, زید بڑا منطقی آدمی ہے. پانچ لفظ ہیں. پھر سنو, زید, یہ پورا جملہ سنو, زید بڑا منطقی آدمی ہے. پانچ لفظ ہیں. اور یہ پانچ لفظ, جب میں نے کہا زید ابھی اگلے لفظ آئے ہی نہیں, اور جب میں نے کہا بڑا تو زید کا لفظ گزر چکا, فنا ہو گیا, ختم ہو گیا, اور اگلے لفظ ابھی آئے ہی نہیں, ان کا وجود ہی نہیں. اگلا لفظ میں نے کہا منطقی, جب منطقی پہ پہنچا تو لفظ زید بھی گزر چکا, بڑا کا لفظ بھی گزر چکا, فنا ہو چکا, ختم ہو گیا, اور اگلے دو لفظ ابھی آئے ہی نہیں. اور جب میں نے کہا آدمی تو پچھلے تین لفظ زید بڑا منطقی, یہ تینوں گزر چکے, ختم ہو چکے, فنا ہو چکے, اور آخری لفظ ابھی آیا ہی نہیں. اور جب میں ہے پر پہنچا تو پہلے چار لفظ کیا ہو چکے؟ ختم ہو چکے. تو یہ بتائیے, یہ الفاظ قار الذات ہیں کیا؟ یہ ایک وقت میں اکٹھے موجود ہوتے ہیں؟
نہیں,
یہ کیا ہے؟ غیر قار الذات ہیں. اب بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو جواب دے رہے تھے شارح کہ آپ اگر ان کے ذریعے الفاظ کی طرف بھی اشارہ مان لیں تو تو بھی یہ حاضہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہے، اس لیے کیونکہ حاضہ کے ذریعے آپ کہتے ہیں اشارہ ہے، یہ جو سامنے الفاظ ہیں تو جواب یہ کہ یہ الفاظ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نقوش ہیں، تو حاضہ کے ذریعے اشارہ ہوگا الفاظ کی طرف، اور الفاظ تو کیا ہیں؟ غیر قاروز ذات، ایک وقت میں سارے اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، جب اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے تو کن الفاظ کی طرف اشارہ کیا حاضہ کے ذریعے؟ یا تو سارے اکٹھے ہو، سائیکل ساری اکٹھی ہے نا، تو میں کہہ دیتا ہوں حاضہ یا حاضی ہی، پوری سائیکل کی طرف کیا ہو گیا؟ اشارہ. لیکن یہاں تو سارے کتاب کے الفاظ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، ایک لفظ ہے تو باقی ابھی آئے نہیں، اور اگلے لفظ پہ پہنچے تو پچھلا ختم ہو گیا، اس سے اگلے لفظ پہ پہنچے تو اسے بھی پچھلا ختم ہو گیا، اور باقی ابھی آئے ہی نہیں. تو الفاظ غیر قاروزات ہیں، وہ خارج میں اکٹھے پائے ہی نہیں جاتے، جب خارج میں اکٹھے ہوتے ہی نہیں تو حاضہ کے ذریعے ان ساروں کے مجموعے کی طرف اشارہ ہو بھی نہیں. یہ کتاب انہی الفاظ کا مجموعہ ہے نا، ترتیب کے ساتھ، تو تو خارج میں یہ سارے الفاظ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، سارے اکٹھے ہوتے تو مصنف بھی کہہ دیتے حاضا کلام محذب، لیکن یہ تو سارے اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو اس صورت میں بھی جب اکٹھے خارج میں موجود نہیں، حاضر نہیں، خارج میں موجود نہیں، اور اشارہ انہی کی طرف ہے، تو یہ حاضر حقیقی معنی میں استعمال ہوا یا مجازی معنی میں؟ مجازی معنی میں. یا تو ساری چیز حاضر اور موجود ہوتی خارج میں، پھر تو کیا ہوتا؟ حقیقت. لیکن سارے تو الفاظ خارج میں موجود ہی نہیں، تو لہٰذا یہ مجازی معنی ہی میں ہی ہے. تو حاضر کے لیے آپ چاہے اشارہ مانے معانی کی طرف، چاہے اشارہ مانے کس کی طرف؟ الفاظ کی طرف، دونوں صورتوں میں یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ الفاظ غیر قاروزات ہیں، یعنی اکٹھے بیک وقت خارج میں پائے ہی نہیں جاتے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے کتاب پر بھائی کہتے ہیں وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْمُرَتَّبِ الْحَاضِرِ فِي الذِّهْنِ، اور یہ جو حاضہ ہے یہ اشارہ ہے الى المرتب، اس چیز کی طرف جو ترتیب وار ہے. مرتب کسے کہتے ہیں؟ ترتیب وار. بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زید بڑا منطقی آدمی ہے، تو سارے لفظ میں ترتیب سے لاؤں گا یا بے ترتیبی اٹھا کر لے آؤں گا؟ سب سے پہلے مجھے لفظ زید لانا پڑے گا، پھر اس کے بعد مجھے بڑا لفظ، بڑا کا لفظ لانا پڑے گا، پھر منطقی کا لفظ لانا پڑے گا، پھر آدمی کا لفظ لانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ہے کا لفظ لانا پڑے گا. تو کلام جو بھی ہوتا ہے اس میں الفاظ بے ترتیب نہیں ہوتے، باقاعدہ ترتیب کے ساتھ لانا پڑتا ہے، اور جب الفاظ ترتیب کے ساتھ ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ ذہن میں بھی جب کوئی بات سوچتے ہیں بے ترتیبی الفاظ آتے ہیں یا ترتیب سے ایک بات سوچتے ہیں؟ ترتیب. تو وہ معانی بھی ذہن میں ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب ان پر ہم لفظ بولتے ہیں، الفاظ ادا سے ان کو ادا کرتے ہیں، تو وہ الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ترتیب سے ہوتے ہیں. تو جو ترتیب سے ہے اس کو کہیں گے مرتب. ترتیب دیا گیا، اس میں مفعول ہے نا، جس کو کیا کیا گیا ہے؟ ترتیب. تو وہ معانی بھی کیا ہوں گے؟ مرتب، اور وہ الفاظ بھی کیا ہوں گے؟ مرتب. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَحَاذَا إِشَارَةٌ، اور یہ جو حاضہ کا لفظ ہے یہ اشارہ ہے إِلَى الْمُرَتَّبِ، اس چیز کی طرف جو ترتیب وار ہے، الْحَاضِرِ فِي الذِّهْنِ، اور حاضر ہے کہاں پر؟ ذہن میں. وہ چیز یعنی وہ معانی مراد ہیں، تو وہ چیز جو مرتب ہے، ترتیب دی گئی ہے اور موجود ہے، فی ذہنی، کہاں پر؟ ذہن. بھئی وہ کیا چیز ہے جو ترتیب وار ہے اور ذہن میں موجود ہے؟ تو مین کے ساتھ اسی کا بیان کر رہے ہیں، یہ مرتب حاضر مین کے ساتھ بیان ہے، اور اس کا ترجمہ کسے کرتے ہیں؟ یعنی کے ساتھ. بھئی وہ چیز جو مرتب اور حاضر ہے ذہن میں، من المعانی المخصوصتی، یعنی کہ وہ معانی المخصوصتی جو مخصوص ہیں، المعبرت عنہا، کہ جن کو تعبیر کیا گیا ہے بالالفاظ المخصوصتی، کس کے ساتھ؟ الفاظ مخصوصہ کے ساتھ. بھئی دیکھیے نا، میں نے ذہن میں سوچا کہ زید بڑا منطقی آدمی ہے، ابھی میں نے لفظ نہیں بولے، ذہن میں کیا سوچا؟ زید بڑا منطقی آدمی ہے. تو مجھے بتاؤ یہ معانی مرتب ہیں آپس میں یا غیر مرتب میں نے سوچ لیے؟ مرتب ہیں تو جملہ بنا، مرتب نہیں تو جملہ بھی نہیں بن سکتا. تو پورے میں نے ترتیب وار زید بڑا منطقی آدمی ہے، پورے معنی کا کیا کر لیا؟ تصور کر لیا. اب یہی بات میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. تو الفاظ بھی کیسے لاؤں گا؟ ترتیب ہی کے ساتھ لاؤں گا، پھر ہی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اگر لفظوں کو میں آگے پیچھے کر دوں تو آپ کو بات سمجھ میں بھی نہیں ہے. تو الفاظ بھی جو آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ترتیب. وا اور نیز بتاؤ، یہ جو معنی میں نے ذہن میں سوچا، یہ کوئی ایسا ہی معنی ہے یا کوئی خاص ایک جملہ میں نے، خاص بات ذہن میں سوچی؟ خاص بات ایک میں ذہن میں نے سوچی. اور جب خاص بات سوچی ہے، مثلا یہ کہ زید کیا ہے، بڑا منطقی آدمی ہے، تو یہ ایک خاص بات ہے. تو اس یہ جو معانی مخصوص ہیں، ورنہ معانی تو ہر ہزاروں لاکھوں معانی ہوں گے، ہر چیز کے الگ مفہوم جو ذہن میں آتا ہے، لیکن یہ والے خاص معانی میں نے صرف سوچے. یہ کیا ہے؟ معانی مخصوصہ. یہ کیا ہے؟ خاص معانی جو میں نے سوچے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. پھر ان معانی کو جب میں زبان سے ادا کروں گا تو کوئی سے بھی لفظ بول کر ادا کر دوں گا، یا انہی کے لیے جو الفاظ ہیں وہ مخصوص الفاظ استعمال کروں گا؟ وہ مخصوص الفاظ استعمال کروں گا. میں نے جس طرح کی بات کرنی ہوگی اسی کے مطابق میں الفاظ بھی لے کر آؤں گا. تو جو بھی آپ بات کرتے ہیں، پہلے ذہن میں وہ خاص معنی سوچتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے آؤ، دیکھو یہ خاص معنی میں نے سوچا، اور پھر اسی پر جو الفاظ دلالت کر رہے تھے وہ میں لے آیا، اور وہ الفاظ بھی کیا ہیں؟ خاص ہیں، جو اسی معنی پر دلالت کر رہے ہیں جو میرے ذہن میں تھا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے درجے میں کتنے طلبہ ہیں، دیکھا یہ ایک خاص بات میں نے ذہن میں سوچی آپ سے سوال کے بارے میں، اور یہ الفاظ سارے ترتیب سے بھی ہیں اور ایک خاص الفاظ ہیں، کیونکہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہی کے مطابق میں کیا کروں گا، الفاظ ترتیب سے لاؤں گا، اور خاص الفاظ وہی والے لاؤں گا یا کوئی اور لاؤں گا؟ وہی خاص الفاظ لاؤں گا جو اسی معنی پر کیا کریں، دلالت کریں. تو دیکھیے پھر کہتے ہیں وَهَذَا اِشَارَةٌ إِلَى الْمُرَتَّبِ الْحَاضِرِ فِي الذِّهْنِ، اور حاضہ جو ہے یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف جو ترتیب کے ساتھ حاضر ہے، فی ذہنی، کس میں؟ ذہن میں. بھائی وہ کیا چیز ہے جو ذہن میں ترتیب سے حاضر ہے؟ کہتے ہیں مین کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کریں گے، بیان ہے نا وہ کیا چیز ہے جو مرتب اور ذہن میں حاضر ہے. کہتے ہیں یعنی کہ المعانی المخصوصتی، وہ مخصوص معانی، المعبرت عنہا، کہ جن کو تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو کیا کیا جاتا ہے،
تعبیر کیا
جاتا ہے، یعنی ادا کیا جاتا ہے. میں نے ذہن میں سوچا زید بڑا منطقی آدمی ہے، تو اس کو میں ادا کن لفظوں سے کروں گا کہ زید بڑا منطقی، دیکھا. تو مخصوص معانی اور ان کو تعبیر بھی انہی مخصوص، پھر مخصوص الفاظ سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ یعنی کہ وہ مخصوص معانی، المعبرت عنہا، جن کو تعبیر کیا جاتا ہے، جن کو تعبیر کیا گیا ہے، بالالفاظ المخصوصتی، کس کے ساتھ؟ مخصوص الفاظ کے ساتھ. یہ تو ایک معنی ہوا کہ حاضہ اشارہ ہے، کس کی طرف؟ پھر سنو، حاضہ اشارہ ہے وہ چیز جو ترتیب وار حاضر ہے ذہن میں، یعنی کہ وہ مخصوص معانی جن کو تعبیر کیا گیا ہے، کس کے ساتھ؟ خاص الفاظ کے ساتھ. مصنف نے جو باتیں ہمیں بیان کی، پہلے کیا کیا؟ معنی کا ذہن میں ترتیب سے تصور کیا، اور پھر انہی معنی کے مطابق ان کو تعبیر کیا خاص الفاظ کے ساتھ، کہ وہ بات کیا کریں، جو اسی معنی پر کیا کریں، دلالت کریں. بھائی تو اس کے ذریعے یا تو اشارہ ہے حاضر کے ذریعے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان مخصوص معانی کی طرف. یہ پہلا معنی بیان کیا. او تلکل الفاظ الدالتی، یا حاضر کے ذریعے اشارہ ہے، تلکل الفاظ الدالتی علی المعانی، ان الفاظ کی طرف جو دلالت کر رہے ہیں، کس پر؟ علی المعانی المخصوصتی، کس پر؟ معانی مخصوصہ پر. بھئی دیکھیے نا، آپ پہلے ایک معنی کا ذہن میں تصور کرتے ہیں
جی،
اور اس معنی کے اندر وہ معنی بھی کیا ہوتا ہے، ترتیب وار ہوتا ہے، اور خاص معنی ہے جو آپ نے سوچا، جس طرح کی بات کرنی ہے وہی معنی آپ نے ذہن میں سوچا. آپ جو بھی بولتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں، ذہن میں سوچتے ہیں، تو وہ معنی بھی مخصوص بھی ہوا اور ترتیب وار بھی ہوا. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ جو ان معنی پر کیا کریں، دلالت کریں، ان کو بھی تصور کرتے ہیں اور پھر زبان سے اس کو ادا کر دیتے ہیں. تو حاضر کے ذریعے اشارہ ہے وہ جو ترتیب وار ذہن میں حاضر ہے، چاہے وہ کیا ہو، وہ معانی کیا ہو، ذہن میں کیا حاضر ہے، وہ مخصوص معانی یا ان مخصوص معانی کو آپ نے جن لفظوں سے ادا کرنا ہے وہ، ان کا بھی پہلے ذہن میں آئے گا ہی نہیں، میں نے اب یہ لفظ بولنے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، یہ لفظ بولنے ہیں. تو وہ جو ترتیب وار ذہن میں حاضر ہے، چاہے وہ مخصوص معنی ہے، چاہے وہ مخصوص الفاظ ہیں جو اس مخصوص معنی پر کیا کر رہے ہیں، دلالت کر رہے ہیں. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں، ذہن میں سوچتے ہیں کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، اور پھر جب بولنے لگتے ہیں تو اس کے الفاظ بھی سوچتے ہیں، یعنی کہ کیا لفظ بولوں، اس کے الفاظ بھی سوچتے ہیں. تو وہ الفاظ جو جب زبان پر آئے تو الفاظ ہیں، لیکن ذہن میں تو تصور تو کر لیا یا یہ نہیں ان کا صورت سمجھ، تو اولاً تصور ہوا کس کا، معانی کا، پھر معانی کے بعد تصور ہوا کس کا، الفاظ جو بولنے ہیں، اور پھر کیا ہوا، زبان سے ان کو کیا کر دیا، ادا کر دیا، اس معنی پر جو دلالت کرنے والے الفاظ ہیں. تو حاضر کے ذریعے اشارہ ہے وہ جو ترتیب وار ذہن میں حاضر ہے، اور وہ چیز وہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور وہ الفاظ بھی جو اس معنی پر کیا کریں گے، دلالت کریں گے. اب صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو چاہے وہ معنی کو مانو، حاضر کے ذریعے اشارہ ہے اس معنی کی طرف، اور چاہے ان الفاظ کی طرف جو ترتیب وار ذہن میں حاضر ہیں اور کیا کر رہے ہیں، دلالت کر رہے ہیں اس معنی پر دلالت کر رہے ہیں جس پر آپ کیا کرنے لگے ہیں، تلفظ کرنے لگے ہیں. تو چاہے آپ الفاظ مانو چاہے معانی مانو، دونوں صورتوں میں حاضر کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہے، حاضر استعمال ہو رہا ہے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو کہا نا، یہ جو کہا نا الى المرتب الحاضر فی الذهن، وہ چیز جو ذہن میں ترتیب سے حاضر ہے، وہ کیا چیز ہے، من المعانی المخصوصتی، یعنی کہ وہ مخصوص معانی، او تلک الالفاظی، یا وہ خاص الفاظ، الدالت علی المعانی المخصوصتی، جو دلالت کر رہے ہیں کس پر، اس معانی پر. بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئی کیا، کہ حاضر کے ذریعے اشارہ ہے وہ چیز جو ترتیب وار ذہن میں حاضر ہے، اور وہ کیا، یا تو وہ مخصوص معانی ہے یا ان پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں. تو چاہے اب معنی کی طرف اشارہ کرو وہ بھی ترتیب وار ذہن میں حاضر، اور اگر الفاظ کی طرف مانو تو وہ بھی کہاں ہے، جس پر آپ تلفظ کر رہے ہیں، جس کو آپ زبان سے بول دیں گے تو وہی لفظ بن جائیں گے، تو وہ ان کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال دونوں صورتوں میں مجازی معنی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جو خارج میں الفاظ ہیں وہ تو غیر قاروزات ہیں، تو ان کی طرف تو اشارہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ذہن میں وہ معنی کا تصور کیا اور ساتھ ہی کیا آ گئے، ان پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی آ گئے. تو یا تو اشارہ ہے اس معنی کی طرف یا اس پر دلالت کرنے والے الفاظ کی طرف اشارہ ہے، اور دونوں کہاں موجود ہیں، ابھی ذہن میں ہیں، پھر آگے اس پر تلفظ کرنا ہے، لیکن تلفظ کے بعد پھر اشارہ ہو نہیں سکتا کیونکہ الفاظ کیا ہیں، غیر قاروز ذات ہیں، وہ اکٹھے ہوں گے ہیں، اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، جب اکٹھے ہو جمع ہو ہی نہیں سکتے تو ان کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا. تو الى المرتب الحاضر فی الذهن، وہ جو ترتیب وار حاضر ہے ذہن میں، وہ کیا چیز ہے، من المعانی المخصوصتی، یا تو وہ مخصوص معانی ہے یا آگے آ رہا ہے، اور تلک الالفاظ، یا وہ الفاظ ہیں، الدالتی علی المعانی المخصوصتی، جو دلالت کر رہے ہیں کس پر، اس مخصوص معانی پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ حاضر کی ذی اشارہ ہے کس کی طرف، وہ ترتیب وار چیز جو کہاں حاضر ہے ذہن، اور وہ کیا ہے، یا وہ مخصوص معنی ہے یا وہ الفاظ ہیں جو دلالت کریں گے کس پر، مخصوص معنی پر. دیکھیے اب ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے، بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی نا، یہ معانی مخصوصہ او تلک الالفاظی، یہ بیان ہے مرتب حاضر کا، معانی مخصوصہ یا تلک الالفاظی، یہ کیا ہے؟ یہ دونوں بیان ہے کس کا؟ مرتب حاضر. تو کہتے ہیں وَهَذَا اِشَارَةٌ إِلَى الْمُرَتَّبِ الْحَاضِرِ فِي الذِّهْنِ، اور حاضر جو ہے یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف جو ترتیب کے دی گئی حاضر ہے ذہن میں، مین المعانی المخصوصتی، یعنی وہ مخصوص معانی، المعبرتی عنہا، جن کو تعبیر کیا گیا ہے، بالالفاظ المخصوصتی، کس کے ساتھ؟ الفاظ مخصوصہ کے ساتھ. بھئی آپ کو میں نے نحو میں ایک بات ذکر کی تھی کہ عربی میں جمع کی صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے بتاویل جماعتن، بتاویل جماعتن کے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے، جمع جمع کے کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں؟ تین. تو جب تین ہوئے تو کیا بن گئی؟ جماعت. اور جماعت کا لفظ کیا ہے؟ واحد مؤنث ہے. جماعت کا لفظ عربی میں گولتا کے ساتھ لکھتے ہیں، اور گولتا واحد کے لیے آتی ہے، تو یہ واحد مؤنث کی علامت ہے. تو اس لیے جمع کے لیے جمع کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹا دیتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے لفظ کون سا گزرا؟ جمع کا، اور ضمیر کون سی لوٹا دیں گے؟ واحد مؤنث کی. تو اشکال ہوگا، بھائی پیچھے تو جمع کا ذکر تھا، تو ضمیر واحد مؤنث کی کیسے لوٹا دی؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث، کیونکہ ایک جماعت بن گئی، اور جماعت کیا ہے؟ واحد مؤنث ہے، جماعت کی جماعت یا جماعات، تو جماعت کا لفظ واحد مؤنث ہے. تو واحد مؤنث کی تاویل میں اس کی طرف کون سی ضمیر لوٹاتے ہیں؟ واحد مؤنث کی. اور صفت بھی کون سی لاتے ہیں؟ عموماً کبھی جمع ہی لے آتے ہیں اور کبھی واحد مؤنث. تو ضمیر بھی جمع کی طرف، ضمیر کبھی جمع والے ہی لوٹا دیتے ہیں اور کبھی واحد مؤنث کی. اسی طرح جمع کی صفت کبھی جمع ہی لے آتے ہیں اور کبھی واحد مؤنث. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں المعانی یہ ہے جمع، اور المخصوصتی واحد مؤنث صفت لائے، المعبرت عنہا یہ بھی کیا لائے؟ واحد مؤنث لائے. تو یہ جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں. آگے آ رہا ہے او تلک الالفاظی، الفاظ جمع ہے لفظ کی، لیکن اس میں اشارہ لائے واحد مؤنث والا، تلک واحد مؤنث والا، جمع بتاویل جماعتن واحد مؤنث والا، اس میں اشارہ استعمال کر لیا. تو کہتے ہیں وہاد، پھر دیکھیے وہاد اشارتن الى المرتب الحاضر فی الذہنی، اور حاضر جو ہے یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف جو ترتیب وار حاضر ہے ذہن میں، من المعانی المخصوصتی، یعنی کہ وہ مخصوص معانی، المعبرت عنہا بالالفاظ المخصوصتی، جن کو تعبیر کیا گیا ہے مخصوص الفاظ کے ساتھ، او تلک الالفاظی، یا وہ مرتب حاضر جو ذہن میں ہے، تلک الالفاظی وہ الفاظ، الدالتی علی المعانی المخصوصتی، جو دلالت کر رہے ہیں ان مخصوص معانی پر، سوا ان کا نوز ردی باچتی قبل تصنیف او بعدہ، برابر ہے کہ چاہے اس دیباچے کو وضع کرنا یعنی لکھنا، چاہے دیباچے کی وضع یعنی اس کا لکھنا قبل تصنیفی، کتاب کی تصنیف سے پہلے ہو، او بعدہ یا بعد میں ہو، یعنی چاہے یہ دیباچہ کون سا ہو، چاہے الحاقیہ ہو، چاہے یہ ابتدائیہ ہو، دونوں صورتوں میں ذہن میں جو الفاظ موجود یا ذہن میں جو معانی موجود انہی کی طرف اشارہ ماننا پڑے گا، اور دونوں صورتوں میں یہ کیا ہوگا؟ مجازی معنی ہی ہوگا. تو یہ معنی برابر ہے دیباچہ تصنیف سے پہلے ہو، او بعدہ یا بعد میں ہو، دونوں صورتوں میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ جو ذہن میں موجود ہے، چاہے معنی چاہے الفاظ. اذ لا وجود للالفاظ المرتبتی، اس لیے کیونکہ وجود نہیں ہے الفاظ مرتبہ کا، ولا للمعانی ایضا، اور نہ ہی معانی کا بھی، فی الخارجی، کس میں؟ خارج میں. خارج میں نہ تو معانی کا وجود ہے، معانی کا تو وجود ہوتا ہی ذہن میں ہے، اور خارج میں الفاظ مرتبہ کا وجود بھی نہیں، وہ الفاظ جو کیا ہوں؟ ترتیب وار. کیونکہ خارج میں وہ اکٹھے ہوتے ہی نہیں، ایک لفظ آتا ہے دوسرا فنا ہو چکا، ختم ہو چکا اور اگلا ابھی آیا ہی نہیں. تو خارج میں نہ الفاظ مرتبہ کا وجود ہے اور نہ معانی مرتبہ کا وجود ہے، لہذا ہر صورت میں اشارہ کس کی طرف ماننا پڑے گا؟ ہر صورت میں اشارہ ذہن میں موجود معانی یا ذہن میں وہ جو الفاظ جو دلالت کرنے والے ہیں ان معانی پر ان کی طرف اشارہ ماننا پڑے گا. اور دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے؟ ہذا اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس کرتے ہیں. حاصل کلام پھر سن لو. حاصل کلام یہ کہ مصنف نے متن میں فرمایا و بعد فہذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، کہ یہ کتاب جو ہے یہ انتہا درجے کا مہذب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں. یہ کتاب انتہا درجے کا مہذب کلام. تو یہ حاضر کے ذریعے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تو جب بتلایا بھائی اس کتاب کی طرف اشارہ ہے، تو بعضوں نے کہا کہ نہیں، کتاب تو ابھی لکھی نہیں گئی، تو حاضر اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ مجازی معنی میں. حقیقی معنی میں تو استعمال یہ ہے کہ کسی موجود اور حاضر محسوس چیز کی طرف کیا کیا جائے، اشارہ کیا جائے، اور یہ کتاب تو ابھی لکھی نہیں، مصنف کے ذہن میں ہے، تو لہذا اسی کی طرف اشارہ ماننا پڑے گا. اور جب اس کی طرف اشارہ مانا تو خارج میں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ معانی کا وجود ہی خارج میں نہیں ہے، تو اس میں اشارہ کیا ہوا؟ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوا. تو جبکہ بعضوں نے پھر جواب یہ کہ نہیں، یہ دیباچہ الحاقیہ ہے، کتاب پہلے لکھی گئی اور خطبہ بعد میں لکھا گیا، تو کتاب موجود ہے، اس موجود کتاب کی طرف اشارہ کر دیا، تو جب ایک چیز خارج میں موجود ہو اس کی طرف اشارہ کیا جائے حاضر کے ذریعے، تو یہ حاضر کس معنی میں استعمال ہوا؟ اپنے معنی حقیقی میں. شارح نے آپ کو بتلایا کہ نہیں بھائی، چاہے آپ معانی کی طرف اشارہ مانیں چاہے الفاظ کی طرف اشارہ مانیں، دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے؟ یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ الفاظ کیا ہیں؟ غیر قاروز ذات ہیں، ان کا تو وہ تو اکٹھے خارج میں موجود پائے ہی نہیں جاتے، تو لہذا اگر آپ الفاظ کی طرف بھی اشارہ مانتے ہو تو وہ الفاظ جو ذہن میں ابھی تصور کیے ہیں، جن کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس مخصوص معنی کو تعبیر کرنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے، کتاب کے اندر اس کو لکھنا ہے، تو ان الفاظ کی طرف اشارہ ہے. اور وہ الفاظ بھی ابھی کہاں پر موجود ہیں؟ ذہن میں موجود ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر صورت میں اشارہ ہو رہا ہے ذہن میں موجود چیز کی طرف، چاہے وہ معنی ہو چاہے وہ ترتیب وار جو الفاظ ہیں. تو بہر صورت یہ حاضر اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوا، چاہے آپ اس کو خطبہ الحاقیہ مانو چاہے خطبہ ابتدائیہ مانو. الحاقیہ مانو تو بھی الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ تو غیر قارو ذات ہیں، ان کا تو اپنا الگ وجود ہی نہیں، وہ تو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، ان کی طرف حاضر کے اشارہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اشارہ پھر ماننا پڑے گا. وہ الفاظ جو کیا کر رہے ہیں؟ ان معانی پر دلالت کر رہے ہیں، تو جب داور وہ اکٹھے ہو نہیں سکتے تو بھی حاضر کا اشارہ کیا ماننا پڑے گا؟ مجازی ہی ماننا پڑے گا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ نہ تو الفاظ مرتبہ کا خارج میں وجود ہے اور نہ معانی کا خارج میں وجود ہے. بھائی تو الفاظ سے میں نے کون سے الفاظ مراد لیے؟ جو مرتب ہیں اور حاضر ہیں، کہاں پر؟ ذہن میں حاضر ہیں، ذہن میں حاضر. چنانچہ اسی لیے دیکھیے یہ جو کتاب میں آیا نا، او تلکل الفاظی، وہ الفاظ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے المخیلتی، جو ابھی صرف خیال میں موجود ہیں. کہاں پر موجود ہیں؟ خیال میں موجود ہیں، ذہن میں موجود ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.